بسم الله الرحمن الرحيم احمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العلي العظيم وبلغه الرسول النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين محترم بزرگان دین برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے باتیں ذکر کی جا رہی ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ سارے جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں. بہت ہی بڑا وصف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت میں بیان کیا گیا. فرمایا کہ رحمت للعالمین ہیں آپ، بلکہ سارے عالموں کے لیے رحمت ہیں. عالم ایک نہیں ہے، عالم کئی ہزاروں ہوتے ہیں. عالم میں ایک چیز نہیں ہوتی، عالم میں ہزاروں لاکھوں چیزیں ہوتی ہیں. ہمارا دنیا کا عالم یہ ایک عالم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پتہ نہیں کیسے کیسے عالم جو ہے نا چھپا کر رکھے ہیں، ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رحمت بنا کر بھیجا گیا صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جتنے عالم اللہ نے بنائے ہیں سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. دنیا ایک تو یہ تو ایک چھوٹا سا عالم ہے. ہم اور ہماری حیثیت اور ہماری دنیا اور دنیا کی حیثیت بہت چھوٹی سی ہے، یہ بہت معمولی سی ہے. یہ نظام دنیا الگ ہے، نظام آسمان الگ ہے، نظام زمین الگ ہے، پانیوں کا نظام الگ ہے، آسمانوں سے ماورا نظام الگ ہے، فرشتوں کا نظام اللہ نے الگ بنایا ہوا ہے، ستاروں سیاروں کا نظام الگ بنایا ہوا ہے. ایک ایک چیز بلکہ ایک ایک عالم کی حیثیت رکھتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا تو سارے عالموں سے بلایا ہے، آسمان و زمینوں سے بالا ہو کر، آسمان و زمینوں سے ماورا ہو کر حضور اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے. آپ کی رحمت کا حصہ علماء نے لکھا ہے کہ ہر عالم کو پہنچا ہے اور ملا ہے. عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ حضور انسانوں کے لیے رحمت ہے، انسانوں کے لیے رحمت ہونا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وصف ہے، لیکن آیت قرآنیہ بتاتی ہے صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، جو عالم اللہ نے بنائے ہیں ان سب عالموں کے لیے. دنیاوی جو نظام اللہ نے بنائے ان میں ایک ایک چیز میں اگر آپ دیکھیں گے تو حضور کی رحمت کا حصہ ملے گا آپ کو، جاندار چیزوں میں بھی، بے جان چیزوں میں بھی. انسانوں کے لیے تو ہے ہی، مرد ہو، عورت ہو، بچے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جنات ہوں، جاندار ہوں، بے جان ہوں، سارے واقعات آپ کو حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. پتھروں نے آپ کے اشارے پر کلمہ پڑھا ہے، حدیث میں واقعہ ملتا ہے کہ پتھروں میں سے مضبوط اور شعور ہے حضور کے بارے میں. درخت جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، درختوں میں شعور تھا، پتھروں میں شعور تھا، جانوروں میں شعور تھا. اونٹ آ کر اللہ کے نبی کے سامنے سر جھکا کر کھڑا ہو گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شکوا کر رہا ہے مجھ سے، مالک اس کا حق اس کو ادا نہیں کر رہا ہے. مالک کو بلایا، فرمایا کہ کام تو پورا لیتے ہو لیکن اس کا حق ادا نہیں کرتے، اس کو کھلاتے پلاتے نہیں ہو، جانور ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ جیسا چاہے سلوک کریں. انسانیت کے حقوق اللہ کے نبی نے، جانوروں کے بھی حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے. یہ شعور ان کے لیے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، تبھی تو جانور اپنا مقدمہ لے کر آیا حضور کی بارگاہ میں. انسان تو انسان، جانور بھی اپنے مقدمات کو لایا کرتے اللہ کے نبی کے پاس. سارے انسانوں، ساری مخلوقات کے لیے رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بڑا وصف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ممبر بنایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پہلے ممبر نہیں تھا، ایک درخت تھا اس طرح ٹھہرا ہوا کھجور کا، اس کا سہارا لے کر آپ خطبہ دیا کرتے تھے. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر لائے، بنا کر رکھ دیا، اللہ کے نبی خطبہ دینے لگے اور درخت کو اٹھا کر تھوڑا سا آگے کر دیا.
درخت رونے لگ گیا, حدیثوں میں ہے درخت سے صحابہ نے سسکیوں کی آوازیں سنی, رونے کی آوازیں سنی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس پر ہاتھ رکھا اور اس کے بعد اس کو تسلی دی, تب جا کر اس کا رونا بند ہوا. ممبر نبی کے پاس سے, نبی کے دست مبارک, نبی کی صحبت سے مجھے ہٹا دیا گیا. بیجان چیزوں میں اللہ نے یہ شعور عطا فرمایا تھا, اس امت کو اپنے نبی پر کتنا ناز اور فخر کرنا چاہیے, اس امت کو اپنے نبی پر کتنا ناز اور کتنا فخر کرنا چاہیے آج, کہ جو نبی انسانوں نے جنات کے لیے بھی, جو نبی انسانوں نے جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی دریا میں میدان میں ہوتے, سفر میں ہیں, بیت الخلاء کی ضرورت پیش آ گئی, درختوں کو حکم دیتے تھے کہ آ جاؤ. روایت میں ہے کہ درخت دوڑتے ہوئے آتے تھے اللہ کے نبی کے پاس. حضور نے ایک مرتبہ بلایا تو دو درخت آ گئے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آڑ بن جاؤ, درخت آڑ بن گئے. اس میدان میں اللہ کے نبی نے قضاء حاجت فرمائی, اپنا ریسٹ روم کا تقاضا پورا فرمایا. جبل احد پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ہلنے لگا وہ. حضرت ابوبکر صدیق بھی ہیں, حضرت عمر بھی ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خاموش ہو جا, تجھ پر ایک نبی ہے, ایک صدیق ہے, دو شہید موجود ہیں. جبل احد خاموش ہو گیا, حرکت کرنا بند کر دیا. تو بات جو میں عرض کر رہا تھا میرے دوستو وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو انسان, جانوروں کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں, جنات کے لیے بھی رحمت بنا کر مبعوث کے لیے, بے جان جان چیزوں کے لیے اللہ کے نبی رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے, فرشتوں کے لیے بھی آپ رحمت تھے, آسمانی نظام کے لیے رحمت ہے, زمینی نظام کے لیے رحمت ہے. لیکن اس امت محمدیہ سے ایک شکوہ ہے کہ حضور کی تعلیمات میں, حضور کی سنتوں میں, حضور کے ارشادات میں, حضور کے فرمودات میں امت کو یقین نہیں ہے. حضور کے احکام ہمارے لیے رحمت نہیں سمجھتے, زحمت سمجھتے ہیں. حضور کی ہدایات کو ہم اپنے لیے رحمت نہیں, زحمت سمجھتے ہیں. شرعی احکام ہمارے لیے رحمت نہیں ہے, زحمت ہیں, ہم اس میں تکلیف سمجھتے ہیں, اس کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں ہمارے اوپر. اسی لیے کئی چیزیں ہیں جو اسلام کی ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں, ان کے اوپر اعتراض ہوتا ہے. یہ ہماری اپنی عقلوں کا قصور اور فطور ہے, ہماری اپنی عقل کی کوتاہی ہے کہ حضور کی فہم, ظاہر سی بات ہے کہ ایک عام امتی کی فہم اور حضور کی فہم کا کیا موازنہ. انسانی عقل پہنچ بھی کیسے سکتی ہے, سوچ بھی کیسے سمجھتی ہے, سمجھ بھی کیسے سکتی ہے. عقل بھی صحیح سالم اسی وقت رہے گی جب کہ اللہ کے نبی کے فرمودات پر یقین کامل اس کو حاصل ہو. ایسی عقل سلیم ہے اور ایسی عقل صحیح سالم رہے گی, ورنہ جس عقل میں اللہ کے نبی کے احکامات کھٹک رہے ہوں وہ عقل گمراہ ہو جائے گی. پھر جس فکر میں اللہ کے نبی کے احکامات, اللہ کے نبی کی سنتیں, اللہ کے نبی کے فرمودات کھٹک رہے ہوں وہ گمراہی ہے, پھر وہ گمراہی کی طرف لے جا رہی ہے. پھر یہ چیز ہم کو سمجھنے کی اور اس کا یقین اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. آج ہم شرعی احکام کو, نبی کی تعلیمات کو الگ سمجھتے ہیں, انسانیت کو الگ سمجھتے ہیں. بہت سی ایسی چیزیں سننے میں آتی ہیں, دیکھنے میں آتی ہیں, شریعت کا حکم الگ ہے, بھائی یہ انسانیت کا تقاضا ہے, محبت کا تقاضا ہے. مطلب کیا ہے کہ نبی نے انسانیت نہیں درندگی سکھلائی ہے. پھر شرعی احکام کے مقابلے میں انسانیت کو الگ بیان کیا جاتا ہے, رحمت اور محبت اور مودت کو الگ بیان کیا جاتا ہے, حقوق انسان کو الگ بیان کیا جاتا ہے. بھائی شریعت الگ چیز ہے لیکن ہم انسانیت کے حوالے سے یہ چیز کہہ رہے ہیں. کہتے ہیں نا, جتنے ڈیبیٹس ہوتے ہیں ان میں یہ چیزیں آتی ہیں, انسانیت کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, محبت کے حوالے سے یہ چیز کہہ رہے ہیں. سوچ لینا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ انسانیت کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو انسانیت نہیں درندگی سکھانے کے لیے آپ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مبعوث کیے گئے تھے. جس انسانیت میں مذہب نہیں ہے, جس انسانیت میں نبی کی سیرت نہیں ہے, یاد رکھ لیں کہ وہ انسانیت نہیں ہے, وہ درندگی ہے. وہ جہاں انسانیت سے مذہب کو دور کر دیا گیا, جہاں انسانیت سے مذہب کو دور کر دیا گیا, مذہب کو نکال دیا گیا, نبی کی سیرت کو نکال دیا گیا, نبی کی تعلیمات کو نکال دیا گیا, وہ انسانیت درندگی کا مظہر بن جاتی ہے. پھر انسانیت حضور نے سکھائی ہے. ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں یہی جملہ کہتے ہیں, اگر کوئی شرعی حکم کی بات آ جائے تو کہتے ہیں کہ انسانیت کے حوالے سے ہم یہ پیغام آپ کو دے رہے ہیں. اور بہت سے تو یہ بھی کہتے ہیں, اور یہ جو سوشل سوال کرنے والے ہوتے ہیں, نیوز والے, نیوز اینکرز جو ہوتے ہیں, ایک طرف مذہب ہے, ایک طرف جو ہے نا انسانیت ہے, ایک طرف مذہب ہے, ایک طرف حکومت ہے, کس کو ترجیح دیں گے آپ؟ جواب دینے والے یہ جواب دیتے ہیں کہ بھائی دونوں بھی ہماری آنکھوں کا نور ہیں, یہ دو چیزیں ہمارے لیے دو آنکھوں کی حیثیت رکھتی ہیں, کسی کو جو ہے نا فوقیت نہیں دی جا سکتی, کسی کو جو ہے نا گرایا نہیں جا سکتا. یہ سیاسی جواب ہے, یہ مومن کا جواب نہیں ہوتا ہے. مذہب سب سے اوپر کی چیز ہے, یہ بات یاد رکھ لیں اور اپنے ذہن میں بٹھا لیں یہ بات. اور جتنے اس طرح کے جوابات دینے والے لوگ ہوتے ہیں اپنے ایمان کا جائزہ ان کو لینا چاہیے. پھر اچھے اچھے لوگ ہیں, داڑھی ٹوپی ہے, کرتا پائجامہ ہے, علم سے نسبت رکھنے والے لوگ ہیں, پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں, مذہب کو سیاست کو, مذہب کو دین کو, یعنی ایک طرف مذہب اور نبی کی تعلیمات ہیں تو دوسری طرف جو ہے نا ان کا ملک ہے, ترجیح دونوں کو برابر کیسے دی جا سکتی ہے بھائی؟ مذہب ہر چیز سکھلاتا ہے, یہ بات یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی ہوا اصل میں یہی بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں, مدعا میرا یہی ہے, انسانیت مذہب سے بڑھ کر نہیں ہے, مذہب سب سے بڑی چیز ہے, دین ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. ساری چیزیں آتی ہیں تو وہ اس کے ذیل میں آتی ہیں, پھر وہ کبھی بھی انسانیت کو مذہب سے علیحدہ تصور نہ کیا جائے. پھر دین کے احکام کو اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی ہیں وہ انسانی حقوق ہی کے پیش نظر ہیں, آدھے احکام تو معاملات جو ہیں, عبادت تو دین کا ایک حصہ ہے. عبادت نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, فلاں ہے, صدقات ہیں, قربانی وغیرہ جو دعائیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے, عبادت کا ایک حصہ ہے. بقیہ جو چیزیں ہیں جو ہماری معاملات ہیں, ہمارے معاملات ہوتے ہیں, ہمارے معاشرت ہوتے ہیں, ہمارے اخلاق ہوتے ہیں, ہماری سیاست ہوتی ہے, ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بھی دینی کا حصہ ہے. دین کے بہت سارے شعبے ہیں, پھر ہم نے صرف دین کو عبادات کی حد تک محدود کر دیا ہے. یہ ہے محبت کے حوالے سے یہ پیغام ہے, انسانیت کے حوالے سے یہ پیغام ہے. شریعت کا حکم مانتے ہیں ہم اپنی جگہ, لیکن انسانیت کے حوالے سے نعوذ باللہ یہ چیز پیش کرنے جا رہی ہے. سوچنا چاہیے ایسے لوگوں کو. حضور کے ارشادات, حضور کے فرمودہ سوال بنیادی طور پر یہاں پر ہمارے لیے بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انسان کس کے بنائے ہوئے ہیں, انسان کس کی مخلوق ہیں, انسان اللہ کی مخلوق ہیں. مومن کا عقیدہ ہے یا نہیں ہے, یہ عقیدہ نہیں ہے تو پھر مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں, داڑھی ٹوپی کی ضرورت نہیں, کرتے پائجامے کی ضرورت نہیں, نام مسلمان رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر آپ کو مسلمان ہے, جب مسلمان ہے تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے بنایا ہے, اللہ نے پیدا فرمایا ہے, ہم ساری اللہ کی مخلوق, اللہ کی مملوک ہیں ہم. تو جو مالک ہوتا ہے, جو خالق ہوتا ہے, اس کو اپنی مخلوق پر, اپنے مملوک پر مکمل طریقے پر قدرت اور اختیار حاصل ہوتا ہے. اس کی مخلوق اور مملوک کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے پھر کہ اپنے بنائے ہوئے, اپنے پیدا کرنے والے کے حکم کے مطابق چلے پھرو. اور کیا بنانے والا, پیدا کرنے والا نہیں جانتا ہے کہ بھئی کیا چیزیں اس کے لیے رحمت ہے, کیا چیزیں اس کے لیے زحمت ہے, کیا چیزیں اس کے لیے مناسب ہے, کیا چیزیں اس کے لیے مناسب نہیں ہے. تو قانون اس کا مانا جائے گا یا قانون ہمارا اپنا بنایا ہوا مانا جائے گا؟ اللہ نے بنایا, جو ہمارا کریٹر ہے, جو ہمارا خالق و مالک ہے, اسی کا قانون مانا جائے گا, اسی کی بات مانی جائے گی, اور اسی کے احکام ہمارے حق میں رحمت اور رحمت کا باعث ہیں. دین جو ہے نا زحمت کے لیے نہیں ہے میرے دوستو. قرآن پاک میں اللہ پاک نے صراحت کے ساتھ فرمایا دین تو بہت آسان, الدین یسر, حدیثوں میں اللہ کے نبی نے فرمایا, حدیث چھوٹی سی حدیث ہے لیکن بتا دیا گیا کہ یہ دین جس کو تم بوجھ سمجھتے ہو اپنے اوپر, یہ دین کیا ہے, بوجھ نہیں ہے, یہ تو بہت آسان چیز ہے تمہارے لیے. تو ہم انسانیت کو مذہب سے الگ کر دیتے ہیں, محبت کو مذہب سے الگ کر دیتے ہیں. نبی نے نفرت سکھلائی ہے, ایسی محبت کی مثال پیش کی ہے دنیا پیش نہیں کر سکتی, رحمت کی مثال ایسی پیش فرمائی ہے دنیا کبھی بھی پیش نہیں کر سکتی. حضور کے واقعات, حضور کی سیرت آپ پڑھیں, پتہ چلے گا. پھر جتنے حقوق آپ نے بیان فرمائے ہیں انسانیت کے حوالے سے, مودت کے حوالے سے, دنیا کا کوئی آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے انسانیت کے حوالے سے اتنی باتیں بیان فرمائی ہوں. جتنے بڑے بڑے سائنسدان ہیں, جتنے بڑے بڑے ڈاکٹرس ہیں, جتنے بڑے بڑے انجینئرس ہیں, جتنے بڑے بڑے ادبا اور شعرا گزرے ہیں, جتنے بڑے بڑے فلاسفہ گزرے ہیں, دنیا جانتی ہے آج ان کو. کسی کی زندگی آپ کے سامنے ہے, کسی کے اخلاق کو آپ جانتے ہیں, کسی کی تعلیم, ایک آدھ اصول یاد رکھ لیں گے آپ, نام کسی کو یاد ہوگا ان لوگوں میں. مسجد اگر پوری بھری ہوئی ہے تو اس مسجد میں سے چند لوگ ہوں گے جو جانتے ہوں گے, لیکن کسی کی سیرت جو ہے, سیرت کا ایک حصہ بھی مکمل طور پر آپ نہیں جان سکتے, جتنے بھی لوگ گزرے ہیں بڑے بڑے. کیا انسانیت کے لیے پیغام دیتے ہیں رحمت کا اور محبت کا؟ رحمت اور محبت کا پیغام وہی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دیا ہے میرے دوستو, اور اسی میں ہمارے لیے رحمت ہے, اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے, اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے عزت رکھی ہے. اور دنیا پرست تو دنیا پرست ہی ہوتے ہیں, وہ یاد رکھ لیں, اچھے بھی ہوتے ہیں عموماً دنیا پرست, جو ہے نا اپنا دنیاوی مفاد ہی پیش نظر رکھتے ہیں, مذہب سے کوئی سروکار نہیں. اصل میں ان لوگوں کو مذہب سے کاٹنا ہوتا ہے, دین سے کاٹنا ہوتا ہے. یہ اصل جو پس منظر اس کا ہوتا ہے, وہ یہ ہوتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نظریہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے, تصور نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی دینی احکام الگ ہیں, انسانیت کے حوالے سے یہ پیغام ہے, محبت کے مذہب سے ملا کر آپ کہہ رہے ہیں الگ چیز ہے, لیکن لوگ جو کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ایک طرف مذہب کو رکھ دیتے ہیں, دوسری طرف یہ کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ نہیں انسانیت کا تقاضا یہ ہے. تو یہاں سوال اٹھتا ہے پھر میرے دوستو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے, شرعی احکام کس لیے ہیں, پھر دین کس لیے ہے؟ یہ رحمت کے لیے نہیں ہے, یہ محبت کے لیے نہیں ہے کیا؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہمارے لیے درندگی سکھانے کے لیے دنیا میں آئے تھے, محبت کا پیغام لے کر نہیں. یہ حقوق کیوں بیان کیے گئے پھر؟ ماں کے حقوق کیوں ہیں, باپ کے حقوق کیوں ہیں, بیوی بچوں کے حقوق کیوں ہیں, پڑوسیوں کے حقوق کیوں ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیوں ہیں, پھر بھائی بہنوں کے حقوق کیوں ہیں, اولادوں کے حقوق کیوں ہیں, بیوی اور شوہر کے حقوق کیوں ہیں, خالہ پھوپھی ماموں کے حقوق کیوں رکھے گئے ہیں, دوستوں کے حقوق کیوں بیان کیے گئے ہیں, پھر مجلسوں کے حقوق کیوں ہیں, پھر عام انسانوں کے حقوق کیوں ہیں؟ اللہ کے نبی نے تو عام مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے ہیں بعد اب تعین لوگوں کے علاوہ, جانوروں کے حقوق علیحدہ بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے علاوہ, بے جان چیزوں کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ہیں ان لوگوں کے علاوہ. مذہب میں ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. راستوں کے حقوق اللہ کے نبی نے بیان فرمائے ان لوگوں کے علاوہ. کون سائنسداں ہے, کون ڈاکٹر ہے جو اتنا زیادہ مہربان ہو لوگوں پر, جس کی نظر میں تو دنیا ہی بسی ہوئی ہوتی ہے, پیسے ہی بسے ہوئے ہوتے ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوتی ہے, کبھی بھی جاتے ہیں, ایک بات یہ کہتے ہیں کہ بھائی تعلیمی اعتبار سے آپ کا بچہ ایک سال پیچھے ہے, ایک وجہ سے کہتے ہیں, اگر آپ ایک سال آگے کر لیں تو زیادہ بہتر رہے گا, کیونکہ جب تعلیم ڈگری حاصل کر لے گا تو ایک سال کی آمدنی مار کھا جائے گی ان کی. ہمیشہ کہتے ہیں یہ بات, جتنی مرتبہ میں نے ملاقات کی ہے اتنی مرتبہ کہتے ہیں بچے کو ایک سال آگے کر لیں, کیونکہ اگر پیچھے ہو جائے گا تو آگے کا جو ایک سال ہے ڈگری حاصل کرنے کا, اس کے بعد جو بچہ جب کمانا شروع کرے گا, جاب کرنا شروع کرے گا, تو ایک سال پیچھے رہنے کی وجہ سے ایک سال کی آمدنی آپ کی مار کھا جائے گی. کہنا یہ چاہ رہا ہوں, لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے دوستو. پیسے نہیں, پیسے تو یہ چیز آنے جانے والی چیز ہے, یہ ختم ہونے والی چیز ہے. ہم یہ نہیں کہیں سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہتے, لیکن جس سے ہماری ملاقات ہے, جس کے پاس آنا جانا ہے, جس کو ہم دیندار سمجھتے ہیں, بذات اسلامی ہیں, ان کا ہر دفعہ کا جملہ ہے یہ جو میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اس لیے میرے دوستو, دنیا دار تو دنیا دار ہوتے ہیں, ان کی نظروں میں تو بس دنیا ہی ہوتی ہے, دنیاوی مفادات ہی ہوتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا دونوں کو سامنے رکھ کر جو انسانیت کے حق میں سب سے بہتر ہو سکتا ہے وہ پیش کر کے آپ دنیا سے چلے گئے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے ایک مومن کو. ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے بچوں کو جو ہے جو پیدا ہونے کے بعد تہنیک کروائی جاتی ہے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی, آج کی سائنس نہیں مانتی اس چیز کو. تہنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تو بزرگوں کے پاس جا کر, نیک لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پاس جا کر کھجور وغیرہ جو ہے نا چبایا جائے, اس میں شہد ڈبا کر وہ کھجور جو ہے نا چٹوا دیا جاتا ہے بچے کو. اس کو شریعت کی نظر میں تہنیک کہتے ہیں, شریعت کے اعتبار سے یہ عمل مستحب ہے, اللہ کے نبی نے کیا ہے, بہت سے صحابہ کا کیا ہے, حضرات حسنین کا اللہ کے نبی نے کیا ہے, تبرک کے لیے, برکت کے لیے, تاکہ شروع ہی سے بچے کے اندر نیک جذبات, نیک سیرت, نیک صفات پیدا ہوں ان کے لعاب کی برکت سے. برکتن یہ کام کیا جاتا ہے, اللہ کے نبی کی تعلیم ہے, یہ مستحب عمل ہے, کرنا چاہیے ہر ایک کو. جیسے پیدائش کے بعد اذان دی جاتی ہے تاکہ بچے کے پہلے جو ہے نا کان میں آواز جو پڑے تو وہ اذان ہی کی پڑے, اللہ کا نام پڑے, تاکہ اس کی برکت حاصل ہو. اسی طرح پیٹ میں جو چیز جانے والی ہے, شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کو تہنیک کروائی جائے. کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی, سائنس نہیں مانتی اس چیز کو, بچے کے لیے تو شہد نقصان دہ, بچے کے لیے شہد کھجور نقصان دہ, یہ چیز جو ہے نا بچے کو کھلائی جا رہی ہے, بچہ اس قابل ہے؟ ایک دن کا بچہ, ایک گھنٹے کا بچہ ہے, کیسے اس کو چٹایا اور کھلایا جا سکتا ہے؟ بھائی کھلا کون رہا ہے اس کو, پلا کون رہا ہے اس کو؟ ریگولر غذا اور دوا کے طور پر وہ چیز دی جا رہی ہے. برکت کے لیے ہلکا سا اثر, ہلکی سی مٹھاس پیدا ہو جائے, 1400 سال سے طریقہ چلا آ رہا ہے, کبھی تو بچوں کو نقصان نہیں ہوا ایسا. اور آج کی سائنس نہیں مان رہی ہے تو ہمارے ڈاکٹر مسلمان ہوتے ہوئے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں. میرے دوستو, میں اصل میں جو بات اس واقعے سے بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو, آپ کی ہدایت کو امت اس لیے چھوڑ رہی ہے کہ آج کی سائنس اس کو نہیں مانتی ہے, یا آپ کا یہ حکم جو ہے نا انسانیت کے, آپ کا یہ حکم محبت کے خلاف ہے, آپ کا یہ حکم ہمارے لیے رحمت نہیں ہے. بولتے نہیں ہیں لیکن عمل ان کا ایسا ہے. یہ احکامات واضح اور صاف طور پر کہہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو بات ہم کو ذہن میں رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, سارے احکام امت کے لیے رحمت بنا کر اسلام کے نازل کیے گئے ہیں, کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں زحمت ہو. بس مومن کو یقین کامل چاہیے, پھر مومن کو یقین کامل چاہیے پھر. اور انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں رحمت بن کر آئے ہیں, تو انبیاء نے علم بھی دیا امت کو اور بتایا بھی, اور ساتھ ہی ساتھ یہ یقین پیدا بھی کیا ہے. اسی وجہ سے صحابہ کا یقین ہو گیا تھا دین پر اور اسلامیات پر, دینی احکام پر. جو بھی فیصلہ ہمارے حق میں ہو اسلام اور مذہب کے مطابق ہونا چاہیے, بس چاہے ہمارے حق میں ہو چاہے ہمارے خلاف میں ہو, چاہے ہماری جان چلی جائے اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے, چاہے ہمارا مال چلا جائے اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے, چاہے ہماری گردن کٹ جائے, بیوی بچے ہم سے چھوٹ جائیں, اس کی ہم کو پرواہ نہیں ہے. ہماری چیز زندگی, ہماری سیرت, ہماری صورت, ہمارا طریقہ وہ ہونا چاہیے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. ایسا یقین ہونا چاہیے. پھر غامریہ ایک صحابیہ گزری ہیں, بشری بشری تقاضے کے تحت گناہ سرزد ہو گیا تھا ان سے, زنا ان سے سرزد ہو گیا, انسان ہوتا ہے. صحابہ اکرام سے اس طرح کی کچھ چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ صحابہ اکرام سے جب کبھی بشری تقاضے کے تحت غلطی ہو گئی ہے انسان ہونے کی وجہ سے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گناہ کو دنیا ہی میں معاف بھی فرما دیا ہے ان کے. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ایسی تاریخ میں حدیث میں کبھی بھی کوئی مثال ایسی نہیں ملے گی صحابی سے کوئی گناہ ہوا اور ہمیشہ اس پر مصر رہے ہوں. انسان ہیں, فرشتے معصوم ہیں, انبیاء معصوم ہیں, ان سے گناہ نہیں ہوگا, لیکن صحابہ اکرام سے تو ہو سکتا ہے. لیکن صحابہ سے گناہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہ فاسق ہو گئے. گناہ ہوتا تھا تو بھی توبہ کر لیا کرتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دیتے تھے. ہر صحابی نے ایسے ہی کیا ہے, اور کبھی بھی کوئی صحابی اپنے گناہ پر مصر نہیں رہے. کسی وجہ سے اگر گناہ ہو گیا توبہ کر لی ہے انہوں نے. تو غامریہ ایک صحابیہ ہیں جو ایک مرتبہ جنا ان سے ہو گیا, لیکن بے چین ہو گئی کہ بھائی گناہ ہے تو اس کی سزا ہونی چاہیے. پھر گناہ ہے تو پھر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے. ہمیشہ یہی خیال آنے لگا, کھا رہے ہیں, پی رہے ہیں, اڑ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, سو رہے ہیں, تو بھائی مجھے گناہ سرزد ہو گیا ہے, مجھے پاکی چاہیے اس گناہ سے. یہ داغ لے کر میں اس دنیا میں مروں گی نہیں, پھر آخرت میں کل اس کی سزا یہ داغ لے کر نبی کی امت محمدیہ میں میرا شمار ہو. ایسا نہیں, گئی اللہ کے نبی کے پاس چلی گئی, یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ اس وقت حمل سے ہیں, تو فرمایا کہ بھائی تمہارا تو ٹھیک ہے, تم سے تو گناہ ہوا, لیکن تمہارے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس کا تو کوئی گناہ نہیں ہے, چلی جاؤ. جب وہ حمل ہو جائے, پیدا ہو جائے تو پھر آ جانا. صحابیہ چلی گئیں, بچہ پیدا ہو گیا, جیسے بچہ پیدا ہو گیا تو پھر آ گئیں. ایک ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر اپنی جان جو ہے نا پیش کرنے کے لیے نہیں آ سکتی میرے دوست. ان کی صداقت, ان کا اخلاص, اللہ کے نبی اور شرعی احکام پر ان کا یقین, آپ اس سے اندازہ لگائیے. نبی سے محبت, دین سے محبت, دینی احکام کی ترجیح ان کے نزدیک ان کی نظر میں کتنی زیادہ تھی. آ گئی اللہ کے نبی کے پاس, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھائی تم تو آ گئی ہو, لیکن بچہ تو تمہارا ابھی چھوٹا ہے, دودھ پینے کے قابل ہے, اس کا حق ہے ابھی, ابھی تو بچے کو دودھ پلانے کا مرحلہ ہے. جب یہ دودھ پینا چھوڑ دے تب آنا. تو دودھ پینا جب چھوڑ دیا تب آ گئی وہ اپنے بچے کو حوالے کر کے. صحابیاں ہیں میرے دوستو, اللہ کے نبی کے پاس آئی تو پھر جو شرعی اعتبار سے سزا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ فرمائی, لیکن امت کے لیے ایک پیغام دے دی گئی, دے کر چلی گئی وہ صحابیہ میرے دوستو. وہ یہ ہے کہ اپنے دین پر جو ہے نا آدمی کو اپنے دین پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم اور دائم رہنا چاہیے. ایسا یقین دین پر, دینی احکام پر ہونا چاہیے. پھر چاہے وہ حق میں میرے حق میں ہو, چاہے میرے خلاف ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو بھاگتے پھرتے ہیں ہم لوگ. تو سزا اگر ہمارے حق میں سنا دی جائے تو آدمی جو ہے نا عالموں کو, فاضلوں کو, مفتیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے کہ بھائی ان کو معلوم ہی کیا ہے فتوے, ان کو تو خالی حلال اور حرام کے فتوے دینا ہے, کفر اور شرکی کے فتوے دینا ہے ان کا کام. تو علماء یہ فتوے دیتے نہیں ہیں, شرعی حکم بتاتے ہیں علماء کرام, لیکن صحابیہ بتا کر گئی ہیں, یہ سبق دے کر گئی ہیں میرے دوستوں امت کو کہ بھائی شرعی احکام جو ہے نا اس درجہ آدمی کو نافذ کرنے چاہیے, اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے, اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ایسا یقین صحابہ میں پیدا ہو گیا تھا کہ غلطی ہو گئی ہو گئی, لیکن اس غلطی سے برات چاہیے. پھر وہ داغ لے کر ہم نہیں مر سکتے. خاتون ہوتے ہوئے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ کر دو سال کے مرحلے میں جو ہے نا چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اور ہم کو یہ سبق دیتی ہیں میرے دوستو, تو آج ایک مسلمان کو کتنا فکر مند ہونا چاہیے. نبی کے احکام کی حیثیت اور اہمیت ہمارے نظر میں کتنی ہے. چھوٹی کئی مثالیں ایسی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, کئی باتیں ایسی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں, کئی سنتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں, جس پر عمل کرنے میں ہمارے لیے جو ہے نا ہم عیب سمجھتے ہیں. ہم فخر نبی, ہم کو ایک امت محمدیہ ہونے کی وجہ سے ہم کو فخر کرنا چاہیے. گزشتہ انبیاء کرام فخر محسوس کرتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت میں ہم کو پیدا فرما دیں. انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ منشا, یہ ان کا ایک جذبہ تھا, یہ ان کی ایک خواہش تھی. اور ہم ہیں امت محمدیہ, آئے ہیں حضور کے نام لیوائے ہیں, حضور سے اس کو محبت کا دعویٰ رکھنے والے ہیں, پھر بھی اللہ کے نبی کے احکامات کی, نبی کی سیرت کی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حیثیت اور اہمیت ہمارے پاس کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم, صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے میرے, اور حقیقی معنی میں میرے دو دینی تعلیمات کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی, اس کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.